تھے پروگرام آئینہ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں۔ یمن اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور۔ شامی عوام کے لیے ترکیہ کی سرپرستی ناقابل قبول۔ ایران اقتصادی اتحاد یوریشیا کا مبصر رکن بن گیا۔ اور سامعین، یہ ہیں روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیاں۔ غزہ میں نسل کشی، بین الاقوامی اداروں کی ہزیمت۔ روس کی طرف سے ایران کے افسودہ یورینیم کے ذخائر میں 60% اضافے کی حمایت۔ شام کے مختلف علاقوں میں عوامی احتجاج اور جھڑپوں میں شدت۔ سامعین، پاکستانی اخبارات میں پہلے روزنامہ جنگ کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ بجلی کے سمارٹ میٹر لگانے کا کام جلد مکمل کیا جائے، وزیر اعظم۔ نواز شریف بانی پی ٹی آئی آصف زرداری مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، رانا ثناء اللہ۔ مجھے بانی پی ٹی آئی نے نہیں، باجواؤ ثاقب نثار نے جیل میں ڈالا تھا، سعد رفیق۔ سینٹ الیکشن میں محسن نقوی کے کاغذات نامزدگی کی تفصیلات فراہمی کا کیس، کاز لسٹ منسوخ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ۔ خارج کی افغان طالبان کی پوسٹوں کے ذریعے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ اسرائیلی حملے کے بعد غزہ کا آخری فعال کمال ادوان اسپتال بھی بند۔ چین نے 7 امریکی فوجی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ 2024 میں بے گھر افراد کی شرح میں 18% اضافہ۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ نوائے وقت کے ادارے پر، جس کا عنوان ہے پاک چین دوستی عالمی امن و خوشحالی کی ضمانت۔ اخبار لکھتا ہے کہ ممتاز چینی آرٹسٹ و مجسمہ ساز ماسٹر یوان شیکم سے ملاقات، اور 25 دسمبر کو قائد اعظم اور 26 دسمبر کو ماؤ زے تنگ کی سالگرہ کی مناسبت سے ان کے مجسموں کی نقاب کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اور ماؤ زے تنگ نے جدید چین کی بنیاد رکھی۔ پاکستان اور چین کے تاریخی تعلقات باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر استوار ہیں۔ پاکستان اور چین کی آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ عالمی امن و خوشحالی کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کر سکتے ہیں، یہ تقریب تاریخی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے مجسمے ماسٹر یوان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات باہمی احترام و اعتماد پر مبنی ہیں۔ چین اور پاکستان دونوں قدیم تاریخی ورثوں کے امین ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے لے کر دفاع اور دفاعی پیداوار اور زراعت کے شعبوں میں تعاون میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان سے زراعت کے شعبے کے گریجویٹس کا پہلا بیچ چینی زرعی یونیورسٹیوں میں تربیت اور تحقیق کی غرض سے جلد چین روانہ ہوگا۔ سی پیک کے 10 سال پورے ہونے پر دونوں رہنماؤں کے مجسمے بنانا میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ ان مجسموں کی رونمائی دونوں ممالک کے مابین محبت اور اخوت کا مظہر ہے۔ چین کے عظیم رہنما ماؤ زیتون کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر ممتاز چینی آرٹسٹوں مجسمہ ساز ماسٹر چوان شیکم کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات اور ان کے ہاتھوں مجسموں کی نقاب کشائی اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات، دوستی اور پاکستانی قیادت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کو دورہ چین کے موقع پر جو پذیرائی ملی وہ بھی پاک چین دوستی اور محبت کی اچھوتی مثال ہے۔ چین کے اشتراک سے شروع ہونے والی سی پیک اور اس کے تحت جاری منصوبے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بالخصوص توانائی اور زراعت کے شعبوں کو عروج حاصل ہو رہا ہے، اور بہت جلد پاکستانی زرعی شعبے کا پہلا گریجویٹس بیچ چین کی زرعی یونیورسٹیوں میں تربیت و تحقیق کے لیے روانہ کیا جائے گا، جس سے پاکستان کے زرعی شعبے میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا۔ پاکستان اور چین کے مابین شہد سے میٹھی، سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند دیرینہ دوستی کی کوئی دوسری مثال اس کورائے عرض پر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوستی میں دراڑیں ڈالنے کے لیے اندرونی اور بیرونی دشمن ہمہ وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی گھناؤنی سازشوں پر دونوں ممالک کی قیادتوں کو کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ عالمی رہنماؤں اور میڈیا تنظیموں کا بھی منموہن سنگھ کے انتقال پر گہرے غم کا اظہار، ہندوستان کا سچا سپوت قرار دیا۔ مرکز نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسوم اور یادگار بنانے کو لے کر غیر ضروری تنازع پیدا کیا، اشوک گہلوت۔ منی پور میں نہیں تھم رہا تشدد، کوکی عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے صحافی زخمی، ہسپتال میں داخل۔ پی ایم کیئرس فنڈ 2022-23 میں حاصل عطیہ محض 912 کروڑ روپے، 2020-21 میں ملے تھے 7184 کروڑ روپے۔ منموہن سنگھ کو ریاستی اعزاز کے ساتھ قوم نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ الوداع کہا، راہل ہر جگہ موجود رہے۔ سنبھل سے ایم پی ضیاء الرحمان برق اور ان کے والد کو جان سے مارنے کی دھمکی، پولیس میں تحریری شکایت درج۔ ہماچل پردیش میں شدید برف باری اور بارش سے حالات خراب، منالی میں 5000 سیاحوں کا ریسکیو آپریشن۔ بارش اور برف باری سے سردی میں شدید اضافہ، دہلی میں بارش نے 15 برسوں کا ریکارڈ توڑا۔ سامی روزنامہ انقلاب میں ایک اہم مضمون، ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، کہ زیر عنوان شائع ہوا ہے۔ مضمون لکھا ہے شاہد لطیف نے۔ پیش خدمت ہیں اس مضمون کے بعض اہم اقتباسات۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ موت سب کو آنی ہے، مگر بعض لوگوں کی موت ایسا خلا پیدا کر دیتی ہے کہ جس کا پر ہونا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا نام تو یقیناً آئے گا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ رخصت ہو گئے۔ جس وقت آپ یہ سطریں پڑھ رہے ہوں گے، تب تک ان کا جسد خاکی بھی اپنا آخری سفر تمام کر چکا ہوگا۔ لیکن منموہن سنگھ جائیں گے نہیں، کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کے افکار و نظریات، ان کا معاشی فلسفہ، ان کے دور اقتدار کی منریگا جیسی فلاحی اسکیمیں، ان کی تقاریر، اقوال، انٹرویو اور ان کی شخصیت کے قابل قدر اوصاف کو ہر دور میں یاد کیا جائے گا اور مثال دی جائے گی۔ معاشیات کے ماہر تو وہ بعد میں بنے، اس مہارت کی وجہ سے اعلی عہدوں پر فائز بھی بعد میں ہوئے، مگر وہ خصوصیات جن کی وجہ سے انہیں پہچانا گیا، وہ یقیناً گھریلو تربیت کی وجہ سے ان کی شخصیت کا جزو لا ينفک بن گئی تھیں۔ ان کے مزاج کی نرمی، سادگی، حلم، شرافت، انکساری، کم گوئی، شیریں سخنی اور ایسی کئی خوبیاں آپ اس فہرست میں جس چیز خوبی کا اندراج کریں گے محسوس ہوگا کہ ڈاکٹر سنگھ کی صفات کا احاطہ کر رہے ہیں۔ انہیں خود نمائی اور شہرت سے حد درجہ گریز تھا۔ تیز آواز میں کچھ کہنے کی جیسے طاقت ہی نہیں تھی ان میں۔ مخالفین کے لیے بھی انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا جو خلاف تہذیب ہو۔ وہ جتنے مہذب تھے اتنے ہی مؤدب بھی تھے۔ آواز پست رکھنا تو ان کی سرشت میں تھا ہی۔ کم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ نگاہ بھی پست ہی رکھتے تھے۔ علمیت اور عہدے کا غرور انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ کیا ایسے اوصاف میں بچپن کی تربیت کا دخل نہیں ہوگا؟ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسانی شخصیت کی نصف سے زیادہ تشکیل گھر میں ہوتی ہے، بقیہ نصف اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں؟ ایک بار ایک صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ اپنی یادداشتیں کیوں نہیں لکھتے۔ جواب میں منموہن سنگھ نے کہا تھا، سچائی چبھتی ہے۔ یہ تو اردو ترجمے کی وجہ سے تین لفظ ہو گئے، ورنہ انگریزی میں ان کا جواب محض دو لفظوں پر مشتمل تھا، ٹروتھ ہرٹس۔ مختصر لفظوں میں جامع گفتگو پر انہیں ملکہ حاصل تھا۔ قارئین جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ کے دور میں ہونے والی معاشی اصلاحات کا سہرا منموہن سنگھ کے سر باندھا جاتا ہے۔ معاشی اصلاحات کا بیڑا اٹھانا کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس دور میں بہت سو کو یہ خدشہ تھا کہ ایسے اقدامات کے سبب لٹیا ڈوب سکتی ہے، مگر منموہن سنگھ پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اس بابت جب ان سے سوال کیا گیا تھا تب ان کا کہنا تھا کہ اس خیال کی طاقت کو کوئی فوج بھی نہیں روک سکتی جس کا وقت آ چکا ہو۔ یہ قول مشہور فرانسیسی شاعر، انشا پرداز، مصنف اور سیاستداں وکٹر ہیوگو سے مستعار ہے۔ برجستہ جواب میں وکٹر ہیوگو کا قول دہرانا اسی کے بس کا ہو سکتا ہے جو ادب کا مطالعہ کرتا رہا ہو۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ نیوکلیائی معاہدے کا فیصلہ کر لینے کے بعد جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو صحافیوں کے اس سوال پر کہ تب تو بایاں محاذ جو حکومت کو حمایت دے رہا ہے ہاتھ کھینچ لے گا، منموہن سنگھ نے مشہور انگریزی شاعر شیلی کی نظم او ٹو دی ویسٹ ونڈ، مغربی ہواؤں کے لیے ایک غنائے نظم کے آخری مصرے سے استفادہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا، سردیاں آئیں تو کیا بہار پیچھے رہ جائے گی؟ اس پس منظر میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو بھی عظیم ہوتا ہے اس کی عظمت میں یا تو تخلیق ادب یا مطالعہ ادب کا دخل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ معاشیات کے طالب علم اور پروفیسر تھے، پھر ماہر معاشیات اور وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر مالیات بنے۔ گویا ان کی پوری زندگی معاشی گتھیوں کو سلجھانے میں گزری، مگر ان کے علمی افق پر ادب سے استفادے کی کرنیں جا بجا دکھائی دیتی تھیں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ اردو اور فارسی سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک بار ایوان پارلیمان میں جب انہوں نے علامہ اقبال کا شعر سنایا تھا تو بدقسمتی سے اس کے جواب میں سشما سوراج کا شعر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، زیادہ موضوع بحث بن گیا یا بنا دیا گیا، مگر ڈاکٹر سنگھ نے جو شعر سنایا تھا اس کی معنویت اور اس کے برمحل استعمال کا جواب نہیں تھا۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ انہوں نے اردو سے اپنی وابستگی کا اظہار بڑی محبت سے کیا اور کہا تھا کہ کئی مرتبہ میری تقریر اردو میں لکھی ہوتی ہے، آپ ٹی وی پر غور سے دیکھیے، میں دائیں سے بائیں پڑھتا ہوں۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا شکر کہ دین اسلام کو نازل کیا اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے آسان تعلیمات اور اس کے دشمنوں کے سامنے ستون استوار کیے ہیں، پناہ گزینوں کے لیے امن کی پناہ کا اور اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے امن و سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 106 میں مذکور ہے۔ اسلام قبول کرنے والے بھی چونکہ اسلامی تعلیمات کو اطمینان اور سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہذا اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ امریکی نو مسلم لوکاس برونک ان افراد میں شامل ہے جن کو حقیقت اور قلبی سکون کامل ترین آسمانی دین اسلام میں نظر آیا اور مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام سے ان کی پہلی آشنائی نہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور نہ ہی دینی مبلغ کے ذریعے ہوئی، بلکہ اتفاقی طور پر اور ان کے اسکول کے زمانے کے ایک دوست کے ذریعے ہوئی تھی۔
لوکاس برونک اگرچہ عیسائیت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ ایک کیتھولک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہاں اس کی اپنے ایک ہم جماعت سے دوستی ہو جاتی ہے اور وہ متوجہ ہوتا ہے کہ دونوں دوست کیتھولک نہیں ہیں۔ یہ امریکی نوجوان مزید کہتا ہے کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ میرے دوست کا تعلق عیسائیوں کے ایک دیگر فرقے سے ہے، کیونکہ ہم دونوں کیتھولک اسکول کے طالب علم تھے، لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ وہ تو مسلمان ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس دوست نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا اور اس کا وجود میری زندگی میں ایک شمع کی مانند تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ شمع ہدایت میرے وجود میں کبھی بھی نہیں بجھی، میں نے ہی اس کو دیر سے پہچانا۔ لوکاس برونک عیسائیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ دین کی حیثیت سے عیسائیت میں میری دلچسپی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں گرجا گھر کم ہی جاتا تھا۔ میری توجہ تسلیس اور گناہوں کے کفارے سے زیادہ اخلاقیات، ذات الہی اور حضرت مسیح کی تعلیمات پر تھی۔ حضرت مسیح کو ایک فرد کے طور پر جانتا تھا اور خدا واحد پر میرا ایمان ہمیشہ تھا۔ اگرچہ میں ایک کیتھولک اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن میں کبھی بھی غسل تعمید کے اجتماع میں شریک نہیں ہوا اور عیسائیت کے عقائد کو بھی میں قبول نہیں کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں لوکاس برونک اپنی عقل و منطق کی بنیاد پر گرجا گھر میں جس عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا اور خدا واحد پر ایمان رکھتا تھا۔
مختلف واقعات نے اس امریکی نوجوان کے افکار کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد بعض امریکی لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ سوچتے تھے کہ مسلمان تشدد پسند ہیں، لیکن لوکاس اپنے مسلمان دوست کی صحبت کی وجہ سے اس الزام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ حملے کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کسی شخص میں بھی حیوانیت اور وحشی پن ہو سکتا ہے، اس کا کسی بھی دین یا قوم سے نہیں ہے۔ افغانستان اور عراق پر امریکی حملہ اور فلسطینیوں اور لبنان پر صہیونی حکومت کا حملہ جیسے مغربی ایشیا میں ہونے والے واقعات نے لوکاس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ظلم و ستم اتنا کیوں پھیل گیا ہے اور انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی نوجوان ایسے دین کی تلاش میں تھا جس میں عدل و انصاف کو خاص طور سے اہمیت دی گئی، تو دوسری طرف وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ تمام ادیان الہی ایک ہی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں سوچا کرتا تھا کہ خداوند متعال نے بعض انسانوں کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہی دین ہے، کیونکہ یہ تینوں ادیان انسان کو خداوند واحد کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں، اور تمام پیغمبران اور آسمانی کتابوں کا سرچشمہ وہی ہے۔
لوکاس براؤن کے خیالات حقیقت کے قریب ہیں، لیکن افسوس کہ عیسائیت اور یہودیت میں ہونے والی تحریف کی وجہ سے یہ اپنا اثر کھو چکی ہیں۔ خداوند کریم نے تمام ادیان الہی انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیے ہیں، اور خدا واحد اور قیامت پر ایمان، عدل و انصاف اور ظالم کے خلاف استقامت پر تاکید جیسے اصول ان ادیان میں مشترک ہیں، لیکن انسانی تمدن کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ان ادیان کے احکام وقت کے تقاضوں اور حالات کے مطابق تبدیل ہو گئے ہیں۔ البتہ اسلام، جس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، آخری اور مکمل ترین دین کی حیثیت سے نازل ہوا۔ اسلام کے بنیادی اور اصلی احکامات و عقائد ناقابل تغیر ہیں، تاہم انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر دور کے حالات کے مطابق نئے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں پہلے والے ادیان اور انبیاء کی تائید کی گئی ہے، لیکن اسلام آخری اور جامع ترین دین کی حیثیت سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور سب پر ایمان رکھتے ہیں۔
سامعین، انسان کو زندگی میں ایک رہنما اور ایک نمونۂ عمل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے زندگی کا صحیح راستہ تلاش کر سکے۔ افسوس کہ آج ذرائع ابلاغ اور منحرف مکاتب غلط اور موقع پرست نمونۂ عمل لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہی اور برائیوں کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن لوکاس براؤن کو صحیح رہنما اور رہبر کی تلاش تھی جس کا وہ اتباع کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول کے زمانے میں حکمت کسی بھی دین اور کسی بھی طریقے سے حاصل کروں، اور مجھے ایک رہنما کی تلاش تھی۔ میں نے اس سلسلے میں گاندھی اور چگوارا کی زندگی نامہ اور بدھ ازم کی تعلیمات اور اخلاق کے بارے میں روم کے معروف مصنف سسرون کی تحریریں پڑھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف زمانوں میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جو بہت سی خوبیوں کی مالک بھی تھیں، لیکن کوئی بھی شخصیت مکمل اور ہر لحاظ سے انسان کی رہنمائی کرنے سے قاصر تھی، علاوہ ان کے جن کا تعلق خدا سے تھا، یعنی انبیاء اور ان کے معصوم جانشین۔ لوکاس براؤن کو بھی ایک مدت کے بعد مکمل رہنمائی کے حامل رہنما اپنی ہدایت کے لیے مل گئے، لیکن اس سے پہلے لوکاس سچے اور مکمل ہدایت کے حامل دین کی تلاش میں تھے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ لوکاس خود اعتراف کرتے ہیں کہ شروع میں مسلمان ہونے کی ان کی دلی خواہش تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اسلام اور مسلمانوں کے تئیں میرے اندر کسی بھی طرح کی نفرت نہیں تھی، لیکن طالب علمی کے دوران اسلام کے بارے میں گہرا مطالعہ میں نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال لوکاس نے مختلف اسلامی کتابوں کے ذریعے اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کیا تاکہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ان کا دل اور دماغ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوران مطالعہ لوکاس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی عظیم تحریک کے بارے میں پڑھا، اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل، اخلاقی صفات، علم و بلاغت نے بھی اس نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ قیام امام حسین علیہ السلام سے ملنے والے اہم درس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظلم سے مقابلے میں تشدد سے پرہیز اور مسلحانہ جد و جہد کے درمیان بے شک ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ مجھے یہ متوازن تعلق صرف امام حسین علیہ السلام کے پاس ملا اور امام حسین کے ذریعے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر طور پر پہچان سکا۔ آج توسیع پسند حکومتیں اپنی توسیع پسندی کے خلاف استقامت کو تشدد اور امن مخالف اقدام قرار دیتی ہیں، جبکہ لوگوں کے عقائد اور جان و مال کی حفاظت ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک مقدس استقامت شمار ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا، لیکن آپ جنگ شروع کرنے والے ہرگز نہیں تھے، بلکہ حملہ ہونے پر اپنا دفاع کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں صلح اور امن پسندی کا اصول ہے، لیکن دشمن کے حملے اور خطرے کے وقت شجاعانہ اور بہادرانہ دفاع کرنا چاہیے۔ بہرحال لوکاس برونک اپنی تحقیقات کے آخری مرحلے میں ایک عالم دین سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے وہ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اسلام کو اپنے لیے برترین اور بہترین دین کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بالآخر مجھے صحیح راستہ مل گیا ہے اور جو نئے کام مجھ پر واجب ہوئے ہیں ان کی انجام دہی میں مجھے کسی پریشانی یا کسی مشکل کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے کرم سے میرے گھر والوں نے بھی میرے مسلمان ہونے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ پوری طرح سے وہ موافق ہیں۔ ایک عرصے کے بعد لوکاس برونگ کی ایک بڑی آرزو پوری ہوتی ہے، یعنی ان کو حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس وقت کے اپنے جذبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں عدل و انسانیت کے امیر حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو میری خوشی ناقابل بیان تھی۔ جب روضہ مقدس کے دروازے پر پہنچا تو پھر مجھ میں قدم بڑھانے کی طاقت نہیں رہی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بدن میں شدید لرزش پیدا ہوئی، لیکن جب اس نے دخول پڑھی تو کچھ سکون کا احساس ہوا اور دیگر زائرین کو دیکھا کہ وہ پورے سکون کے ساتھ سر چشمہ و امام انسانیت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 دی 26 جماعت الثانی اور 28 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آج 8 دئی 1285 ہجری شمسی کو ایران کی پہلی مجلس شورائے ملی کے ذریعے مرتب کیے گئے آئینی بادشاہت کے قانون پر ایران کے اس وقت کے بادشاہ مظفر الدین شاہ قاجار نے دستخط کیے۔ یہ قانون 51 شقوں پر مشتمل تھا اور بعد میں اس میں ترمیم کر کے مزید 107 شقوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ آئینی بادشاہت کے قانون میں بعد کے برسوں میں خاص طور پر آمرانہ پہلوی حکومت کے دور میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ آئین سے حذف کی گئیں شقیں عام طور سے اسلام اور عوام کی حاکمیت کے نقصان میں، اور اضافہ کی گئیں شقیں پہلوی استبدادی تسلط کو مضبوط بنانے کے لیے تھیں۔ چھبیس جمادی الثانی سن 826 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور فقیہ شیخ جمال الدین مقداد ہلی اسدی نے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں وفات پائی۔ ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کا تعلق عراق ہلہ علاقے سے تھا۔ وہ علماء کے درمیان فاضل مقداد کے نام سے معروف تھے اور محمد بن مکی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کے فقہی نظریات کی تشریح و تکمیل میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں جن میں آداب حج اور آیات الاحکام کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ دسمبر سن 1895 عیسوی کو سینما کی تاریخ میں پہلی بار ایک فیچر فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ مشہور فرانسیسی موجد اور فلم انڈسٹری کے بانی لومیر برادران نے یہ فلم بنائی اور پیرس میں اسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ بعد کے برسوں میں فلمیں بنانے اور ان کی نمائش کے لیے جدید مشینیں بنائی گئیں، اور پھر مختلف ملکوں میں فلموں کی نمائش کے لیے جدید معیار کے مطابق سینما گھر بنائے گئے۔ دسمبر سن 1927 عیسوی کو برے صغیر کے مشہور طبیب اور حکیم اجمل خان کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق اطباء کے مشہور شریفی خاندان سے تھا اور وہ 11 فروری 1864 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور 18 سال کی عمر تک منطق، فلسفہ، طبیعیات، حدیث، تفسیر، صرف و نحو اور فقہ وغیرہ کی تعلیم مکمل کر لی۔ حکیم اجمل خان کے بزرگوں نے 1882 میں ایک مدرسہ طبیہ قائم کیا۔ یہی حکیم اجمل خان نے پوری دلچسپی اور دل جمعی سے طب یونانی کا علم حاصل کیا۔ حکیم اجمل خان نے طبابت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی فعال حصہ لیا۔ انگریزوں نے انہیں اپنا وفادار بنانے کے لیے حاذق الملک کا خطاب اور تمغہ قیصر ہند عطا کیا، لیکن حکیم اجمل خان نے تحریک ترک موالات میں یہ خطاب اور تمغہ واپس کر دیا۔ دسمبر سن 1774 عیسوی کو برطانوی کیمیادان جوزف پریسلے نے آکسیجن گیس دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ آکسیجن کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بو، اور یہ گیس دکھائی بھی نہیں دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں آکسیجن کا اہم کردار ہے۔ یہ گیس سانس کے ذریعے انسان کے بدن میں جاتی ہے اور غذا میں مل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہی توانائی زندہ رہنے اور کام کرنے کے دوران استعمال ہوتی ہے۔ 28 دسمبر سن 1923 عیسوی کو ایفل ٹاور کا ڈیزائن اور اس کی تعمیر کرنے والے انجینئر الیگزینڈر گستاو ایفل کا 91 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اس ٹاور کی اونچائی تقریباً 330 میٹر ہے اور انقلاب فرانس کی 100ویں سالگرہ کی مناسبت سے اس کی تعمیر کی گئی تھی. اس ٹاور کی تعمیر 1886 میں شروع اور 31 مارچ 1889 کو تعمیر مکمل ہوئی. ایفل سول انجینئر تھے اور انہوں نے اس سے پہلے فرانسیسی ریلویز میں بہت سے پل بنانے کی ذمہ داری بھی نبھائی تھی. دسمبر سن 2016 عیسوی کو معروف فرانسیسی ناول نگار اور ادیب میشل ڈیون کا انتقال ہوا. وہ 4 اگست سن 1919 عیسوی کو پیرس میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے. یہ مشہور مصنف فرانسیسی اکیڈمی کے رکن تھے اور انگریزی زبان کی دنیا میں اپنی 2 کتابوں کے ترجمے کی وجہ سے مشہور ہوئے. ایک آج رات تم کہاں مرنے جا رہے ہو, یہ ناول 1981 میں فرانس میں رہنے والے ایک شخص کے حالات زندگی پر مشتمل تھا. اس کا انگریزی میں ترجمہ سن 1983 میں برطانیہ میں اور سن 1989 میں امریکہ میں منظر عام پر آیا. دوسری کتاب بھی ناول کی شکل میں تھی جو 1975 میں شائع ہوئی. اس کتاب کا نام تھا راستے کا لڑکا. سن 2013 میں اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہوا تھا. سن 1958 میں رات کے لوگ ناول لکھ کر ڈیون نے جنگ کے بعد کے ناول نگاروں کی صف میں شامل ہو گئے. انہوں نے بچوں کی کئی کتابیں بھی لکھی جن میں 1993 میں منفرد سفری کتاب یونانی صفحات اور 2005 میں لکھی کتاب گھڑ سوار خاص طور سے قابل ذکر ہیں. آخر ذکر کتاب آئرلینڈ کے بارے میں ہے. اٹھائیس دسمبر سن 1934 عیسوی کو خواتین کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ برطانیہ اور آسٹریلیا کی خاتون ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا. یہ 3 روزہ میچ تھا اور آسٹریلیا کے شہر برسبین میں کھیلا گیا تھا. خواتین کے اس پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں برطانیہ نے آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی. مردوں کے کھیل سے بنیادی اور سب سے نمایاں فرق یہ ہے کہ خواتین کے ٹیسٹ میچ عام طور پر 5 کے بجائے 4 دن کے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے کرکٹ کا میدان بھی چھوٹے طول و عرض کا ہوتا ہے. خواتین جس گیند کا کرکٹ میں استعمال کرتی ہیں وہ مردوں کے زیر استعمال رہنے والی گیند سے چھوٹی اور ہلکی ہوتی ہے. تاہم خاتون کرکٹ کھلاڑیوں سے مردوں کے مقابلے میں فی گھنٹہ زیادہ اووروں کے لیے فٹ رہنے کی توقع کی جاتی ہے. اب فیصلے کا جائزہ لینے کا نظام UDRS خواتین کے ٹیسٹ میچوں کے لیے بھی دستیاب ہے اور امپائروں کو بھی تھرڈ امپائر سے مدد لینے کی اجازت ہے. محترم سامعین, اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری, مزید فلسطینی شہید اور زخمی. ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ چین، باہمی تعلقات کی توسیع پر دونوں ملکوں کی تاکید۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات ادا، وزیر اعظم مودی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ پارا چنار کے محاصرے کے خلاف پارا چنار سمیت پورے پاکستان میں احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری۔ اور افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر جھڑپوں میں متضاد دعوے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ میں جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہفتے کے دن بھی 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے مرکزی علاقے میں واقع المغازی پناہ گزین کیمپ میں انعامی خاندان کے گھر پر بمباری کے نتیجے میں اس گھرانے کے 9 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ پٹی کے جبالیہ میں سراری روڈ پر بمباری میں بھی 2 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض حکومت غزہ پٹی میں مکمل جنگ بندی اور انخلاء کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے بتایا کہ ہم نے مکمل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک جامع منصوبہ پیش کیا، لیکن صہیونی حکومت نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت معاہدے کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے اور نیتن یاہو تمام صہیونی قیدیوں کو قتل کر کے اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ اس سے پہلے ہم نے غزہ پٹی سے قابض حکومت کی فوج کے بتدریج اور مرحلے وار انخلاء کے منصوبے سے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس حل کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کمال ادوان اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے کے بارے میں کہا کہ اس اسپتال سمیت غزہ پٹی کے شمال میں 75 دن سے امریکیوں کی آنکھوں کے سامنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ کمال ادوان اسپتال پر حملہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی بقا کے لیے ضروری شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا سکے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوج کے جاری جرائم اور شدید بمباری کا سلسلہ، جس میں ہر روز دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر قحط و تباہی ہو رہی ہے، ہفتے کو 449 دن بھی جاری ہے۔ شمالی غزہ پٹی میں واقع کمال ادوان اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے میں میڈیکل عملے کے کئی افراد آگ میں جل کر شہید ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ پٹی میں کمال ادوان اسپتال پر یلغار کے بعد اسپتال کے عملے اور مریضوں کو اسپتال خالی کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اسپتال کی عمارت کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں بعض افراد زندہ جل کر شہید ہو گئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کمال ادوان اسپتال پر حملے اور اسے نظر آتش کرنے کو جدید ترین جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ان جرائم کا مقصد غزہ کے نظام صحت کو پوری طرح تباہ و برباد کرنا اور زخمی مردوں، عورتوں، بچوں اور بیماروں کو کم ترین وسائل تک دسترس سے محروم کرنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا کہ ان جرائم پر متعلقہ بین الاقوامی اداروں کی خاموشی ناقابل جواز اور اس سلسلے میں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیکل اور صحت کے شعبے کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت، بالخصوص اسپتالوں کو نشانہ بنانا، ان کا محاصرہ کرنا اور ان پر یلغار کرنا، اور میڈیکل عملے زخمیوں اور مریضوں کو گرفتار کرنا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے یمنی عوام کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی شائستگی سے فلسطینیوں کا دفاع کر رہے ہیں اور آخرکار کامیاب ہوں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق جنرل حسین سلامی نے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ یمنیوں نے جس طرح آج تک عزت و شرافت سے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی استقامت جاری رکھیں گے اور آخرکار کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ استقامت کمزور نہیں ہوئی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یمنی کس طرح شائستگی سے فلسطین کی حمایت اور دفاع کر رہے ہیں اور ہر جمعے کو غزہ کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں۔ ادھر یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ وہ ملت فلسطین کی حمایت اور غزہ اور یمن کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم و جارحیتوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے مثالی فوجی کارروائی میں بن گورین ہوائی اڈے کو فلسطین دو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے چین کے وزیر خارجہ کی سرکاری دعوت پر بیجنگ کے دورے کے دوران وانگ ای سے ملاقات اور گفتگو کی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین کے ساتھ تعاون کی بے پناہ گنجائشوں سے استفادے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا اور تہران 25 سالہ منصوبے کو مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کی توسیع کی مضبوط بنیاد سمجھتا ہے۔ اس ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات میں توسیع اور استحکام کے دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا اور معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، انرجی، نقل و حمل کے شعبوں میں باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال نیز جامع تعاون معاہدے کے تناظر میں باہمی تعلقات میں مزید توسیع کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے ایران اور چین کے تعلقات کی قدیم تاریخ و استحکام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین کے ساتھ تعاون کی بے پناہ گنجائشوں سے استفادے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ اس ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے بھی مغربی ایشیا کی ایک سرگرم اور اہم طاقت کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم پوزیشن اور اس کی قدرتی، جغرافیائی اور افرادی توانائیوں کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے باہمی تعلقات میں زیادہ سے زیادہ توسیع کے چین کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ چین نے 7 امریکی فوجی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے 7 امریکی کمپنیوں اور ان کی اعلی انتظامیہ پر تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے کے معاملے پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کی فوجی امداد چینی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے معاملات میں مداخلت ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ان کمپنیوں کے چین میں تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کو تائیوان کو اسلحہ دینے کی کوشش پر چین جوابی اقدامات کرے گا۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں امریکہ سے وابستہ کردوں اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان اور مغربی شام میں دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں منبج کے مضافات میں واقع تشرین ڈیم اور قرا قوزاق پل کے نواحی علاقوں میں امریکہ سے وابستہ کرد فورسز اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں دونوں دھڑوں کے تقریباً 30 افراد مارے گئے ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے خلاف اتحاد بنانے میں اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک عبرانی ویب سائٹ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے حکام اب تک یمن میں انصار اللہ کے خلاف امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ واللہ سائٹ نے لکھا ہے کہ عسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام اور سیاسی شخصیات اب تک یمن کی انصار اللہ تحریک پر وسیع پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں ممکنہ تبدیلی کے لیے شاید وہ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ روس نے امریکہ اور مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا اور خاص طور سے شام میں مزید عدم استحکام اور بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روسی خفیہ ایجنسی نے امریکہ اور برطانیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام میں روسی فوجی چھاونیوں پر دہشت گردانہ حملوں کی تیاری کر رہے ہیں اور لندن اور واشنگٹن مشرق وسطی میں بدامنی اور آشوب کو جاری رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی نے روسی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ لندن اور واشنگٹن نے داعش کے آپریشنل کمانڈروں کو ڈرون تیارے دیے ہیں تاکہ ان کی مدد سے وہ شام میں روسی چھاونیوں پر حملے کریں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے کرم میں دو قبائل کے درمیان ہونے والے تنازع کے پرامن حل سے متعلق کوہاٹ میں ہونے والے گرینڈ جرگے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوہاٹ فورٹ میں منعقد ہونے والے گرینڈ امن جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق دونوں فریقین بھاری ہتھیار حکومت کو دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ایک فریق کے چند افراد آج دستخط کریں گے جبکہ کمشنر کوہاٹ آفس میں آج جرگہ حتمی فیصلے کا اعلان کرے گا۔ واضح رہے کہ پارا چنار پشاور مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے ڈھائی مہینے سے بند اور اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل ہے۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات دہلی کے نگم بودھ گھاٹ پر سرکاری اعزاز کے ساتھ انجام دے دی گئی ہیں۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات میں صدر دروپتی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، سونیا گاندھی سمیت کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شخصیات نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک اور عوام کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتیں ان کی یادگار بنانے کا مطالبہ کر رہی تھیں جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی اور اب اس کے لیے ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 92 سالہ منموہن سنگھ کا انتقال 26 دسمبر کی رات دہلی کے ایمس اسپتال میں ہو گیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں تشدد کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تازہ واقعے میں ایک پولیس اہلکار سمیت ایک دیہاتی اور ایک صحافی زخمی ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ کچھ دن سے ایک خاص علاقے میں کوکی عسکریت پسندوں کا تشدد دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امپھال ایسٹ میں ہفتے کے روز کوکی عسکریت پسندوں کے حملے کی وجہ سے لوگوں کی بھگدڑ کی کوریج کرنے والا ایک صحافی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ واضح رہے کہ کوکی عسکریت پسندوں نے 5ویں دن بھی امپھال ایسٹ کے کئی علاقوں میں دیہاتیوں پر فائرنگ کی۔ کوکی عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں اب تک منی پور کا ایک پولیس کانسٹیبل، ایک دیہاتی اور ایک صحافی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 6 دیہاتوں کے لوگ علاقہ چھوڑ چکے ہیں اور مختلف تنظیموں کی طرف سے کھولے گئے راحت مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر جھڑپوں میں دونوں جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی طلوع نیوز ایجنسی نے افغانستان کی وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاک افغان سرحدی تنازع میں خوست اور پکتیا صوبوں میں کم از کم 19 پاکستانی فوجی اور 3 افغان شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب پاکستانی فورسز کی جانب سے افغانستان میں مارٹر گولے داغے گئے، جس میں 3 افغان شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے پاک فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ آج صبح پکتیا کرم کے سرحدی علاقوں میں بارڈر فورس اور افغان طالبان کی افواج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اب تک 1 پاکستانی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں نے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان کے اندر دراندازی کی کوشش کی، جسے سیکورٹی کے جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستانی چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اس جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد اور افغان طالبان مارے گئے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے۔
سمعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین،